السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
اور السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے بہجت حاضر خدمت ہے۔ کیا حال چال ہے نگہت؟
بالکل ٹھیک ٹھاک بہجت، ہمیشہ کی طرح ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ہمارے سامعین سے ملنے کے لیے ہم ہر ہفتے بیتاب بھی رہتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے اپنے سامعین کے لیے زبردست موضوعات پر رپورٹس لے کر آئیں۔ تو آج بھی بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹس ہمارے پاس ہیں، تو بہجت شروعات آپ سے کرتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ ہمارے سامعین وائس آف امریکہ سے کن موضوعات پر رپورٹ سنیں گے آج۔
بالکل، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، کچھ ان کا مختصر تعارف اس طرح سے ہے کہ آج ہم جو پہلی دو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور موضوع اس کا بہت دلچسپ ہے۔ لابنگ یا پھر لابی کرنا، یہ الفاظ ہم اکثر سنتے ہیں، مختلف مواقع پر سنتے ہیں۔ لابنگ سیاسی اور سفارتی سطح پر کیا ہوتی ہے، ایک رپورٹ ہم پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی تجزیہ بھی کہ پاکستان کی واشنگٹن میں لابی کس حد تک مؤثر ہے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم بات کریں گے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کی، جو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی دعوت پر حال ہی میں ماسکو گئے تھے۔ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے تجزیہ کار کئی عوامل کا حوالہ بھی دیتے ہیں، یہ تجزیاتی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے اعصابی اور نفسیاتی امراض کی، بعض اوقات ان کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہرین سے رائے لی جائے، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو ہم سنوائیں گے، اور آخر میں نیو یارک میں آپ کو فیشن کے ایک میگا ایونٹ میں لے چلیں گے جس میں جنوبی ایشیا کے ڈیزائنرز نے بھی شرکت کی ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹورک آج ہمارے لیے کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ سب سے پہلے بات ہوگی مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے۔ اس دن کی مناسبت سے اسلام آباد کے لوک ورثہ میں ایک سجے ادبی میلے میں ہم اپنے سامعین کو لے کر جائیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں کم سن بچیوں سے زیادتی کے واقعات اور ان کے قتل کے بعد سے ملک میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں پشاور میں بھی ایک غیر سرکاری تنظیم ہورائزن کے زیر اہتمام محفوظ بچپن کے عنوان سے ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورک شاپ میں کیا باتیں ہوئیں، جانیے گا ایک رپورٹ میں۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ایکزیما کے مرض کے حوالے سے، یہ مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، جانیے گا آگے چل کر پروگرام میں۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو لے کر جائیں گے ہم سوات میں موجود ایک تاریخی مقام کی سیر کے لیے۔ تو جناب، یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ریڈیو نیوز نیٹورک کا لائن اپ۔ پروگرام کی تفصیلات کے لیے تھوڑا انتظار کیجیے گا، کیونکہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کو سنوائیں گے وائس آف امریکہ کی جانب سے رپورٹس۔ تو چلتے ہیں دوبارہ بہجت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے حصے میں ہمارے سامعین کو کیا سنوانے والی ہیں۔
شکریہ نگہت، جیسا کہ میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی جبکہ ہم رپورٹوں کی کچھ تفصیل بتائی، کہ لابی کرنا، یہ لفظ ہم سیاسی اور سفارتی سطح پر بار بار سنتے ہیں۔ دراصل یہ لابنگ ہے کیا؟ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے دوسرے لوگوں یا اداروں کو اپنے موقف پر قائل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ لابنگ انفرادی سطح پر تنظیموں کے ذریعے یا پھر گروپوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں سفارت خانے اپنے ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح بڑی طاقتوں کو اپنی مفادات کے بارے میں اس طرح قائل کرنا کہ اس سے حمایت اور فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہاں امریکہ میں کیا پاکستان کا موقف طاقت کے ایوانوں تک مؤثر انداز سے پہنچایا جا رہا ہے یا نہیں؟ پاکستان کی مشکلات میں دوسری لابیز کا یا بھارتی لابی کا کتنا ہاتھ ہے؟ واشنگٹن کی سیاست میں لابنگ کتنی اہم ہے، اور بھارت اور پاکستان اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا پائے ہیں؟ ہم یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے جسے تیار کیا ہے صبا شاہ خان نے۔
پاکستان کی جانب حالیہ امریکی رویہ بظاہر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کارکردگی پر امریکی مایوسی کا غماز ہے، لیکن بہت سے پاکستانی اسے بھارتی لابنگ کی کامیابی بھی کہتے ہیں۔
انڈین امریکنز کی ہیلپ کی ہے ان کو پلیس کرنے میں اسٹریٹیجک پوزیشنز پہ۔ کچھ سینیٹرز ہیں جو کہ جن کے آفیسز میں وہ لوگ کام کرتے ہیں، وہ ایڈوائزرز ہیں ان کے۔ جب پاکستان کا مسئلہ آتا ہے اور اگر کوئی ڈیفنس کا مسئلہ آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سینیٹر کو ویو پوائنٹ اور جو ایڈوائز مل رہی ہے وہ ایک انڈین امریکن سے مل رہی ہے۔
تو کیا واقعی بھارتی لابنگ پاکستان کے لیے امریکی پالیسیز پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری کے باعث پاکستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، یا بھارت نے ہمیں اس کے لیے قائل کیا ہے۔
لیکن لابنگ کے موضوع کے ایکسپرٹ اور استاد اسٹیون بلٹ کے مطابق لابنگ ایک حقیقت ہے،
قانون سازوں سے جا کر پوچھئے جن کے حلقے میں انڈین کمیونٹی کا بہت اہم کردار ہے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے وکالت نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. یہ کہنا کہ وہ انتظامیہ پر اثر انداز نہیں ہوتے مزہ کا خیز ہے.
اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل لابنگ کی تو واشنگٹن میں لابنگ سفارتکاری سے شروع ہوتی ہے. حکومتیں اپنے بہترین سفارتکار واشنگٹن بھیجتی ہیں جو واشنگٹن کے سیاسی کلچر کو بھی سمجھتے ہوں. اسٹیون بلٹ کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں بھارت نے لابنگ فرمز ڈیموکریٹک پوڈیسٹا اور ریپبلکن بی جی آر پر تقریباً $50,00,000 سالانہ خرچ کیے, جس سے ان کے امریکی ایوان نمائندگان اور انتظامیہ میں تعلقات بنے. انہی تعلقات کو بھارتی سفارتکار اپنے فائدے کے لیے استعمال کر پاتے ہیں. سبا شاہ خان, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اسی تناظر میں اب ایک اور رپورٹ آپ کو سنوائیں گے. 2013 میں شریف حکومت کے آنے کے بعد نہ ہی لاک لاٹ کو دوبارہ کانٹریکٹ دیا گیا اور نہ ہی کسی اور لابی فرم کی خدمات حاصل کی گئیں. کیا یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں درست ثابت ہو رہا ہے؟ اسی بارے میں بات کی ہے پاکستان پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کی سابق صدر رفعت چغتائی سے, اور یہ انٹرویو سارا زمان کر رہی ہیں. آئیے تفصیل سے آپ کو یہ رپورٹ سنوائیں.
امریکی محکمہ انصاف کی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2008 سے 2013 تک یعنی زرداری حکومت کے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں لابی فرم لاک لاٹ کی خدمات کے لیے ماہوار $75,000 خرچ کیے. پاکستان کے لیے لاک لاٹ کی ٹیم کی قیادت سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دوست اور ان کے قتل کی تحقیقات میں اہم گواہ مارک سیگل نے کی, جو اس فرم کے پارٹنرز میں سے ایک تھے. سیگل نے ہی 1988 سے 1990 اور پھر 93 سے 96 کے دوران بھی واشنگٹن میں حکومت پاکستان کے لیے لابی کیا. تو 2013 میں شریف حکومت کے آنے کے بعد نہ ہی لاک لاٹ کو دوبارہ کانٹریکٹ دیا گیا اور نہ ہی کسی اور لابی فرم کی خدمات حاصل کی گئیں. کہ یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں درست ثابت ہو رہا ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان پولیٹیکل ایکشن کمیٹی یا پاک پیک کی سابق صدر رفعت چغتائی سے. پاک پیک پاکستانی امریکیوں کی ایک تنظیم ہے جو نجی سطح پر امریکہ میں پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. آپ لوگ جیسے ہم نے بتایا بھی کہ نجی سطح پہ تو کام کرتے ہیں, آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیا دیکھا ہے ایک لابی فرم کی آفیشلی خدمات حاصل نہ کر کے پاکستان نے کیا کھویا ہے؟
آپ کے سوال کا جواب بہت سمپل ہے کہ بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. ایز آپ کو پتا ہے, آپ کے سیگمنٹ میں ابھی بتایا تھا کہ انڈین لابی نے بہت پیسہ خرچ کیا, اور ابھی میں کل ہی ایک آرٹیکل پڑھی تھی جو کہہ رہے تھے کہ انڈین لابی تو اسرائیلی لابی سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے امریکہ میں. آپ اگر دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس میں بھی اسپوکس پرسن جو ہے وجے شاہ وہ انڈین ہے, آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی امبیسڈر انڈین ہیں, اسی طرح سے بہت سارے ہمارے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ بھی انڈین ہیں. پاک پیک نے اسی لیے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو پاکستان کے انٹرسٹ میں الائن ہے ہمارے ساتھ.
تو ایگزیکٹلی پاک پیک کی جو ایکسس ہے خاص طور پہ یہاں پہ طاقت کے ایوانوں تک اور خاص طور پہ منتخب نمائندوں تک, پاک پیک کی کتنی رسائی ہے اور کیا یہ کسی آفیشیل پراپر لابنگ فرم کا آلٹرنیٹیو, اس کا متبادل ہو سکتی ہے؟
نہیں, متبادل تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک امریکن آرگنائزیشن ہے. ہم اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور سپورٹ کرنے میں ہم انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس انفلوئنس کی وجہ سے ہم ان کو پاکستانی امریکن کے سامنے لا سکتے ہیں اور ان کی آوازیں سنوا سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں تک ایک فورن ملک کا تعلق ہے, پاک پیک وہ نہیں کر سکتی, ان کے ساتھ ایسوشیٹ بھی نہیں کر سکتی, ان کو اپنا کام خود کرنا ہے. ہم ایک ہیلپنگ ٹول بن سکتے ہیں ان کے ساتھ, جو کہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا پچھلے 3 سال سے کافی ہم نے برانڈ کر لیا اپنے آپ کو کیپٹل ہل میں. بہت سارے ہمارے چیمپئنس ہیں, ان کو چیمپئنس کہتے ہیں, جو ہماری سوچ کے ساتھ اپنی سوچ کو ملاتے ہیں اور ہماری آواز بن کے کیپٹل ہل میں بات کرتے ہیں. ابھی میں افغان پالیسی پہ ہیئرنگ سن رہی تھی سینٹ میں, تو ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں جو چیمپئنس ہیں, وہ بہت پاکستان کے حق پہ بات کرتے ہیں.
اور یہاں پہ میں یہ بھی مزید تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ پاک پیک ایک امریکی تنظیم ہے اور یہ اس وجہ سے بھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹلی لابی نہیں کر سکتی, بیکاز جہاں پہ لاز ہیں امریکہ میں جو ایسا کرنے سے روکتے ہیں, اور ایک فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے جس کے تحت ایسے ہر ادارے کو اپنے آپ کو جہاں رجسٹر کروانا پڑتا ہے کہ وہ اگر کسی حکومت کے لیے لابی کر رہا ہو, اور پاک پیک جو ہے وہ ایک لابی فرم یا لابی کا ادارہ نہیں, اور اس لیے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے رجسٹر بھی نہیں انہوں نے کروایا. رفعت جی, میں جاتے جاتے آپ سے جاننا چاہوں گی, کیا مشورہ دیں گی اس وقت آپ واشنگٹن میں پاکستانی عہدیداروں کو لابنگ کی ایفرٹس کے بارے میں؟
میری بہت دفعہ ان سے اس معاملے میں بات ہو چکی ہے اور کل امبیسڈر میرے گھر بھی آ رہے ہیں. ہم اپنے طریقے سے ایز این انڈیویجول ایز اے کمیونٹی لیڈر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آواز بھی سنیں لوگ یہاں امریکہ میں, پر اسی حد تک ہم کر سکتے ہیں. پاکستان ایمبیسی کو ڈیفینیٹلی ایک لابنگ فرم ہائر کرنی چاہیے. بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. ہم لوگ بیٹھے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم امریکن آرگنائزیشنز ہیں, ہم کسی حد تک کر سکتے ہیں, لیکن ایمبیسی کو لابنگ فرم ضرور ہائر کرنی چاہیے.
آپ کا سب سے بڑا پاک پیک کا سب سے بڑا سکسیس کیا ہے اب تک پاکستان کے حوالے سے؟
ابھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی ہیئرنگ ہو رہی تھی, تو ہمارا سکسیس یہی ہوتا ہے کہ جو انفلوئنس ہم کریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایجوکیٹ کرتے ہیں کنگریشنل ممبرس کو اور سینیٹرس کو, وہ جا کے ہمارے بہاف پہ پھر بات کرتے ہیں.
رائٹ, پاکستان پولیٹیکل ایکشن کمیٹی یا پاک پیک کے سابق صدر رفیع چغتائی سے ہم بات کر رہے تھے حکومت پاکستان کی جانب سے امریکہ میں لابی فرم نہ استعمال کرنے کے نتائج پر. رفیع چغتائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.
تھینک یو سارا.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی, تو اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے ہی جانیں گے جس میں بات ہو رہی ہے پاکستان اور روس کے بڑھتے تعلقات کے حوالے سے. آئیے جانتے ہیں بہجت سے.
جی نگت, روس اور پاکستان نے خطے میں داعش کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی تعاون کا ایک کمیشن قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اس خطرناک گروپ کی بڑھتی ہوئی قوت کو نظر انداز کر رہا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے منگل کے روز ماسکو میں کہا تھا کہ دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق پاکستان کی صلاحیت بڑھانے کے لیے روس کی آمادگی کی ہم تصدیق کر چکے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ داعش پورے خطرے کے مفادات کے لیے خطرہ ہے. ماسکو میں پاکستان کے وزیر خارجہ آصف کے ساتھ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے سرگئی لاوروف نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اولیت حاصل ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ روس اور پاکستان کی اسپیشل فورسز کے درمیان 2016 سے فوجی مشقیں ہو رہی ہیں جو اس سال بھی جاری رہیں گی. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ افغانستان میں نیٹو کی قیادت کے اتحاد کی جانب سے داعش کے خطرے کو کچلنے کی کوششوں پر ماسکو کو سنجیدہ نوعیت کے شکوک و شبہات ہیں, اور واشنگٹن ان الزامات کو کہ وہ افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں کو نظر انداز کر رہا ہے افواہیں قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کرتا ہے. اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ افغانستان کی فورسز کے ساتھ مل کر کارروائیاں کر رہا ہے جس سے دہشت گردوں کو خاطر خواہ نقصان پہنچا ہے اور ان کی تعداد گھٹ بھی گئی ہے. ادھر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان پر بڑھتا ہوا امریکی دباؤ ہمسایہ ملک روس اور چین سے پاکستان کے رابطوں کو مزید تقویت دے رہا ہے. تو اسی تناظر میں ہم پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کے روس کے دورے اور روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ملاقات کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب تجزیہ کار امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں پیدا ہونے والی سرد موری کے بعد پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے رابطوں کو کافی اہمیت دے رہے ہیں. مدثرہ منظر نے تجزیہ کاروں کی آراء پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان اور روس کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں کچھ بہتری آئی ہے اور باہمی روابط میں بھی اضافہ ہوا ہے. تاہم امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں موجودہ تناؤ کے پیش نظر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاکستانی وزیر خارجہ کا روس کا یہ دورہ امریکہ پر یہ ظاہر کرنے کے لیے تو نہیں کہ پاکستان نئے افق تلاش کر سکتا ہے. پاکستان میں سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے ڈائریکٹر ارشاد محمود کہتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں اضافہ پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے.
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت زیادہ تناؤ آیا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت ایک نروسنیس ہے کہ بھائی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ شاید امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو ہے ایک الائنس بن رہا ہے اور امریکہ اور انڈیا جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہو رہے ہیں. تو خاص طور پہ ابھی آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جو دہشت گرد ممالک کی جو ایک واچ لسٹ پہ پاکستان کو رکھنے کی بھی بات ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے پاکستان کے جو وزیر خارجہ کا دورہ ہے روس کو بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ پاکستان پچھلے کچھ عرصے سے چین کے تو پہلے ہی بہت قریب تھا, وہ روس کے بھی رفتہ رفتہ قریب ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے یہ امید بنتی ہے کہ ممکن ہے کہ روس کی طرف سے بھی کچھ اسے عالمی فورمز پہ حمایت اور سپورٹ مل سکے. اور اس کے علاوہ یہ جو ریجنل بیلنس ہے, جیسے ابھی آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران اور انڈیا کے درمیان چاب بہار پہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے اور چاب بہار کا ایک قصہ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا گیا, تو پاکستان اپنے ریجن میں اور اس علاقے میں روس اور چین کے اوپر اس کا انحصار بھی بڑھ رہا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات کو بھی وسعت دے رہا ہے.
پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ سیاسی، معاشی اور تجارتی امور کے علاوہ دفاع اور تعلیم کے شعبوں میں بھی تعاون میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور شکاگو میں قائم پاکستان امریکن ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ پاکستان بجا طور پر روس سے دفاعی ساز و سامان اور جدید ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے.
پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مختلف ممالک سے اس کے تجارتی تعلقات ہوں، اور خاص طور پہ ڈیفنس کی جو سبسٹیٹیوشن ہے وہ ہو. رشیا جو ہے وہ پاکستان کی ڈیفنس نیڈز پوری کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کی بڑی خواہش تھی کہ اور F-16 خریدے جائیں، اور اس طرح کی پاکستان کو ٹیکنالوجی کی جو ضروریات ہیں، تو اس لحاظ سے بھی رشیا اور رشیا کی جو اس سے پہلے جو ممالک رشیا میں تھے ان کے آذربائی جان اور اس طرح ان لوگوں کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، وہ بھی پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کو چاہیے اور وہ سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں، تو چائنا تو ان کے ساتھ ہے ہی.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی موجودہ نوعیت اگرچہ کشیدگی لیے ہوئے ہے، تاہم یہ تعلقات 70 برس سے زیادہ عرصے سے جاری ہیں، اور پاکستان کے خطے میں اہمیت سے امریکہ بھی انکار نہیں کرتا. تاہم ارشاد محمود کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ خطے میں جس ملک سے چاہے تعلقات کو فروغ دے.
یہ پاکستان کا حق ہے اور پاکستان کو کرنا بھی چاہیے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دے، اور تعلقات میں جو یہ توازن جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، تو ان کے کاؤنٹر کے لیے بھی پاکستان کو چین اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا اس کے اپنے مفاد میں ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی دوری یا ناراضی ہو.
پاکستان امریکن ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سلامتی کونسل میں اگر کوئی معاملہ اٹھے تو اسے چین کے ساتھ ساتھ روس کی حمایت بھی حاصل ہو. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، وائس آف امریکہ کی اپنی رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی مادری زبانوں کے حوالے سے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. میرے ساتھ نگت ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک سے، اور سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے مقام شکر پڑیاں پر لوک ورثے کا قومی ادارہ ہے. میرا دل کے بڑا قریب ہے کیونکہ میں نے کچھ عرصہ وہاں کام کیا اور میرے بہت عزیز دوست اس ادارے سے وابستہ رہے. ڈاکٹر فوزیہ سعید نے 3 سال تک ادارے کی باغ دوڑ سنبھالی اور اسے نئے بلندیوں کی طرف لے گئیں. اسی ادارے کے زیر اہتمام مدر ٹھانگ یا ماں بولی، مادری زبان جسے کہتے ہیں، عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام ہوا. نگت سے بات کرتے ہیں. نگت، آپ کتنی زبانیں بولتی ہیں؟
ویسے تو مجھے جو زبانیں آتی ہیں وہ اردو اور بروشز کی اور پشتو میں تھوڑا بہت سمجھتی ہوں، لیکن بروشز کی پہ مجھے کمانڈ حاصل ہے کیونکہ یہ میری مادری زبان ہے اور ہم بچپن سے بولتے آئے ہیں. آپ بتائیے آپ کون کون سی زبانیں بولتی ہیں؟
اگر آپ سمجھیں کہ انگریزی بھی بولی لیتی ہوں، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور لاہور سے میرا تعلق ہے، پنجابی مجھے میں بول سکتی ہوں اور بولتے آئے بھی ہیں. میری کوشش یہی ہے کہ میرے بچے جو باہر رہے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ وہ زبانیں اس طرح بول تو نہیں سکتے اردو اور پنجابی جیسے کہ ہم بول سکتی ہوں یا میں بول سکتی ہوں، لیکن کم سے کم وہ سمجھتے ضرور ہیں.
بعض جو زبانیں ہیں پاکستان میں معدومیت کے شکار زبانوں میں سے ایک زبان میری اپنی بروشز کی زبان بھی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد شاید یہ معدوم ہو جائے، تو ریزن یہی ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو یہ ٹرانسفر نہیں کرتے، ان کے ساتھ نہیں بولتے، اور اپنی جو مادری زبان ہے ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اور اگر گاؤں جائیں تو گاؤں میں مجھے جو اچھی بات لگتی ہے کہ لوگ اپنے گھر میں اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن شہروں میں یہ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ فیملیز ابھی بھی ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان ٹرانسفر کر رہی ہیں رہی ہے, ان کو سکھا رہی ہے. اور یہ بات تو خیر رپورٹس بھی پروف کر چکی ہیں کہ اگر آپ بچے کو ایجوکیشن اس کے مادری زبان میں دے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اور بچہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. لیکن ہم دوسری زبانوں کی طرف تو اہمیت دیتے ہیں اور اپنی مادری زبان کو ہم یہ سمجھ کے شاید اہمیت نہیں دیتے کہ چلے جی یہ تو ہمیں آئی جائے گی, ہماری اپنی زبان ہے, سیکھ لیں گے کسی بھی ٹائم. آج کے جو ہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو مادری زبانوں کا عالمی دن منایا گیا تھا, اور اس دن کو منانے کا مقصد بھی بہجت یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مادری زبانوں کی کیا اہمیت ہے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری جو نسلیں ہیں کس طرح کام کر سکتی ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈیٹا میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے سامعین کے ساتھ کہ دنیا میں کون سے ممالک سر فہرست ہیں جہاں پر زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. تو میرے پاس جو فگرز ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جانے والا جو ملک کا نام ہے وہ نیو گنی میں بولی جاتی ہیں, جہاں کل زبانوں کا 12% یعنی 860 زبانیں بولی جاتی ہیں. اسی طرح 742 زبانوں کے ساتھ انڈونیشیا دوسرے نمبر پر ہے, اور 516 کے ساتھ نائجیریا تیسرے پر, جبکہ 425 زبانوں کے ساتھ بھارت چوتھے نمبر پر, اور 311 کے ساتھ امریکہ کا پانچواں نمبر ہے. آسٹریلیا میں 275 اور چین میں 241 زبانیں بولی جاتی ہیں. مختلف اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی چینی زبان ہے, جس کے بولنے والے 87,30,00,000 افراد ہیں, اور اسی طرح 37 کروڑ ہندی, 35 کروڑ ہسپانوی, اور 34 کروڑ انگریزی, اور 20 کروڑ افراد عربی بولتے ہیں. پنجابی کا اس میں 11th اور اردو کا اس میں نمبر ہے وہ 19th نمبر ہے.
بہت دلچسپ اعداد و شمار بتائے نگہت آپ نے, بہت اچھا لگا مجھے, کیونکہ ہم کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ایک ہی ملک کے اندر کتنی زبانیں بولی جا سکتی ہوں گی یا بولی جا رہی ہوں گی. لیکن بات وہی آپ کی کہ جو مادری زبانیں ہیں ان کا اپنا ایک حسن ہے, ان کا اپنا ایک قدر و قیمت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش ضرور کریں تاکہ زبانوں کا سفر بھی جاری رہے.
بالکل, بہجت اور اقوام متحدہ بھی اس کے رکن ممالک ہے, ان پر یہ زور دے رہی ہے کہ وہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں کی حفاظت کریں اور انہیں ختم ہونے سے بچائیں. اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں کے فروغ کے ذریعے ہی عالمی ثقافتی اور لسانی ہم آہنگی, اتحاد اور یگانگت کو قائم کیا جا سکتا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 6,912 زبانیں بولی جاتی ہیں, جن میں سے 516 ناپید ہو چکی ہیں. یونیسکو کے مطابق ہر 14 دن بعد دنیا میں بولی جانے والی ایک زبان متروک ہو جاتی ہے. اگلی صدی کے آخر تک دنیا کے نصف لگ بھگ 7,000 زبانیں متروک ہو جائیں گی, یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں. تو مادری زبان کی اہمیت کو آپ بھی اجاگر کریں, اپنی زبان کا ساتھ دیں, اور اسی دن کے مناسبت سے جس طرح پہلے آپ کو بہجت نے بتایا تھا کہ لوک ورثہ میں ایک ادبی میلے کا اہتمام کیا گیا تھا 2 روزہ, جس میں بہت ساری زبانوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی, اور ایک زبردست یہ ادبی میلہ تھا. تو اس بارے میں ہمارے نمائندے فدا حسین نے بھی ایک زبردست سی رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
کانوں میں رس گولتی ہوئی موسیقی کی اس طرح کی آوازوں کے بغیر ادبی میلے ادھورے لگتے ہیں, کیونکہ اس میں مختلف زبان بولنے والے افراد بلا تفریق و تمیز شرکت کر کے لطف اٹھاتے ہیں. یہ موسیقی لوک ورثہ میں مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے سجنے والے میلے کی اختتامی تقریب کی ہے, جس کے شروع ہوتے ہی مرد و خواتین, بچے و جوان سارے جھوم اٹھے. مادری زبانوں کی مناسبت سے منعقدہ اس میلے میں مختلف زبانوں میں موسیقی, کتابوں کا تعارف, مادری زبانوں کے حوالے سے مذاکرے اور مختلف زبانوں کی کتابوں کے سٹالز وغیرہ لگائے گئے تھے. مادری زبانوں کے عالمی دن کی اختتامی تقریب کی اختتامی نشست معروف قانوندان اور سماجی کارکن مرحومہ عاصمہ جہانگیر کے نام پر رکھا گیا تھا. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے معروف سماجی کارکن جامی چانڈو کا کہنا تھا کہ امیر گھرانے میں پیدا ہونے والی عاصمہ جہانگیر نے اپنے طبقے کے ساتھ دینے کے بجائے مظلوموں کا ساتھ دے کر ایک تحریک پیدا کی. جامی چانڈیو نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کے دوران عاصمہ جہانگیر اور مادری زبانوں کے عالمی دن کے درمیان ربط کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زبانوں کو بھی انصاف دیے بغیر بچانا ممکن نہیں.
تین عناصر ان کی زندگی کے بنیادی عناصر ہیں. آزادی ان کی زندگی کا سب سے بڑا ویلیو ہے, ورچو ہے, کہ وہ شہری آزادیوں کے بارے میں ہمیشہ انہوں نے فائٹ کی. دوسری بات اسی طرح کہ جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو رائٹس کا مطلب انسان کے وہ تمام حقوق ہیں جو سیاسی بھی ہیں, معاشی بھی ہیں, سماجی بھی ہیں, ثقافتی بھی ہیں, لسانی بھی ہیں, ایموشنل بھی ہیں, کاگنیٹو بھی ہیں, تو اس لیے زبانوں کو ہم انسان کے حقوق سے جدا کر نہیں سکتے. اور تیسری بات جسٹس, انصاف. آسما کی زندگی کا ایک بہت بڑا جو تھا اصول یا جو ورچو تھا وہ انصاف کی لڑنا تھا. اور اسی طرح جو میں نے بات کی کہ آسما رائٹس کے لیے لڑی ہمیشہ, انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ زبانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, کیونکہ زبانوں کی پرورش, زبانوں کا تحفظ, ان کی ترویج, ان کو سیلیبریٹ کرنا, ان کا احترام کرنا, یہ زبانوں کے حقوق ہیں.
مادری زبانوں کے تحفظ کے لیے بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دینا ضروری سمجھا جاتا ہے, اور اقوام متحدہ بھی بچے کو اس کی مادری زبان میں تعلیم ملنا اس کا حق قرار دیتا ہے. اسی طرح پاکستان کے آئین کے شق نمبر 251 کے ذیلی شق نمبر 3 میں درج ہے کہ قومی زبان کی حیثیت کو متاثر کیے بغیر کوئی صوبائی اسمبلی قانون کے ذریعے قومی زبان کے علاوہ کسی صوبائی زبان کی تعلیم, ترقی اور اس کے استعمال کے لیے اقدامات تجویز کر سکے گی. تاہم پاکستان کے اکثر علاقوں میں مادری زبان میں تعلیم دینے کے لیے کوئی باضابطہ نصاب نہیں ہے. اس حوالے سے اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کی پروگرام آفیسر نرگس سلطانہ نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو مادری زبانوں میں تعلیم دے کر ملک میں معیاری تعلیم کو فروغ دیا جا سکتا ہے.
دیکھیے, ریسرچ نے بھی یہ ثابت کیا ہے, جو بچے کے شروع کے تعلیمی سال ہوتے ہیں اس میں بچہ اپنی زبان میں بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے, اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں کہ اگر ہم معیاری تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی فوکس کرنا ہوگا کہ بچہ جو ہے ہم کیونکہ ہم روٹ لرننگ سے دور جانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو بچہ سوچتا ہے وہ اس کو ایکسپریس کر سکے, اس میں وہ لکھ سکے. تو آئی تھنک اس پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں پہ توجہ دینا بہت زیادہ ضروری. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ ہر پروونس کی اپنی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایجوکیشن پہ کام کرے. اس پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں جو شروع کے سال ہیں, اگر وہ نصاب سازی کر رہے ہیں, کتابیں ڈیولپ کر رہے ہیں, تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کن کلاسوں میں کس سبجیکٹ پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کو ذہن میں رکھے, وہ نصاب کی تشکیل میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں.
اس میلے میں لگائے گئے کتابوں کے سٹالز میں سے ایک سٹال ینگ ویمن رائٹرز فورم کا بھی تھا, جس کی جنرل سیکرٹری فرحین خالد نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو میں اس میلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس میلے نے کتابیں پڑھنے والے کم ہونے کے تاثر کو ختم کیا ہے.
ہم تو بہت خوش ہیں کہ ایسے میلے منعقد کیے جا رہے ہیں جہاں پر ہماری رائٹرز جو ہیں وہ ان کو یہ ایکسپوجر مل رہا ہے کہ ان کا کام سب متعارف ہو رہا ہے. عموماً یہ ٹرینڈ ہے, یہ سننے میں چلن یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے بھی نہیں رہے, پڑھنے والے بھی نہیں رہے, سب فیس بک کے اوپر جو مواد ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور تشفی کر لیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اس میلے نے ہم کو یہ بات دوبارہ سے ہماری بڑی اس کی تشفی ہوئی کہ وہ لکھنے والے اور وہ پڑھنے والے ابھی بھی موجود ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں لکھ رہے ہیں. ہماری اپنی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بلتی ہیں اور بہترین کام کر رہی ہیں اور بہترین لکھ رہی ہیں, اور ہم ہر ایتھنک بیک گراؤنڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو ہم تک پہنچے گا ہم اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.
یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کل بولی جانے والی زبانوں کی تعداد 70 کے قریب ہیں, جن میں 27 زبانوں کو خطرات سے دو چار زبانوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. ان میں سے بھی بعض زبانوں کو قریب المرگ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہیں شدید خطرات لاحق ہیں. اس لیے ہر زبان بولنے والی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زبان محفوظ رہے. اسی فلسفے کے تحت لوگ اپنی زبانوں کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں, جو کسی بھی شخص کا بنیادی حق تصور کیا جاتا ہے. تاہم ہزارگی زبان کے تحفظ کے لیے قائم ہزارہ اکیڈمی کے چیئرمین علی تورانی کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی زبان کے لیے کام کرنے پر ایران کی طرف سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دھمکیاں مل رہی ہیں.
کوئٹہ کے جو ہزارہ عوام ہے وہ فارسی بالکل نہیں جانتے, وہ جو ایرانی فارسی ہے ان سے بالکل وہ ناواقف ہے, لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جس طرح بھی ہو اسی زبان کو فروغ دینا چاہیے, یعنی فارسی کو. لہٰذا ہزارگی کوئی زبان نہیں ہو سکتی, اس کی مخالفت کر رہے ہیں, حتیٰ کہ ہماری توہین بھی ہوتی ہے. وہ اس حد تک
دباؤ کیسے ڈال رہے ہیں؟
نفسیاتی حوالے سے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم لوگ اس سلسلے میں کچھ جانتے نہیں ہو, یعنی تم لوگ بالکل مطلب زبان سے بالکل ناواقف ہو, زبان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اس لیے اور ہر سطح پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح دبایا جائے, حتیٰ کہ دھمکی بھی ملی ہے ان کی طرف سے ہمیں کہ تم لوگ جو ہے بخشنے کے قابل بالکل نہیں ہو, اور تم لوگ فارسی کے خلاف کام کر رہے ہو, لہٰذا تمہیں نہیں بخشنا چاہیے کسی صورت میں بھی.
کس قسم کی دھمکی؟
مطلب دھمکی ہے کہ آپ لوگ وہ فارسی کے خلاف کام کر رہے ہیں, لہٰذا آپ لوگ بالکل خیانت کر رہے ہیں, غداری کر رہے ہیں فارسی کے ساتھ, لہٰذا آپ کو سزا ملنی چاہیے. تو اس طرح کہتے ہیں, سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں.
مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے سجے اس میلے میں شرکت کرنے والوں نے اسے سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں اس میلے کی وجہ سے ہی ملک کے دیگر علاقوں میں بولی جانے والی دیگر زبانوں کے بارے میں آگاہی ملی ہے. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
مادری زبان کے بارے میں زبردست رپورٹ ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے سنی. ابھی ہم پھر ریڈیو نیوز نیٹورک کی ایک اور رپورٹ آپ کے لیے سنواتے ہیں, اور اس کے لیے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. پاکستان میں پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے تعلیمی نصاب میں بچوں سے زیادتی کے معاملے سے متعلق مضمون شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور وزارت تعلیم سے اس حوالے سے تجویزیں طلب کی ہیں. کمیٹی نے دیگر ملکوں میں زیادتی کے واقعات کی روک تھام سے متعلق موجود قوانین کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. کمیٹی نے اپنے پہلے اجلاس میں وزارت انسانی حقوق اور وزارت قانون سے بچوں سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے تجویزیں طلب کر لی ہیں, جبکہ دیگر ملکوں میں زیادتی کے واقعات کے انسداد سے متعلق موجود قانون کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. کمیٹی نے وفاقی قانون میں ترمیم سے متعلق تمام صوبوں سے بھی تجویزیں مانگی ہیں. بچوں سے زیادتی کے واقعات کے تناظر میں ہمارے ان پروگراموں میں تفصیلی رپورٹیں آپ سنتے آئے ہیں. آج بھی ریڈیو نیوز نیٹورک آپ کو ایک ورک شاپ میں لے کر جا رہا ہے جہاں بچوں کے تحفظ کی بات ہوگی. نگت, تفصیل بتائیے گا.
جی بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی, گزشتہ دنوں قومی اسمبلی نے فوجداری قانون میں بھی ترمیم کا بل 2017 متفقہ طور پر منظور کیا ہے. اس بل میں کمسن بچوں کی فحش نگاری اور ان کے ساتھ زیادتی کے جرائم پر دی جانے والی 2 سال سے 7 سال قید کی سزا کو بڑھا کر 14 سے 20 سال کر دیا گیا ہے. اسی طرح ان جرائم میں ملوث ملزمان کو کیے جانے والے جرمانے میں بھی 10 لاکھ روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے. گزشتہ دنوں ہی قومی اسمبلی نے بچوں کے تحفظ اور ان کے لیے الگ نظام انصاف قائم کرنے کے بارے میں مزید 2 بل بھی منظور کیے. ان میں کمسن بچوں کے بارے میں انصاف کے متبادل نظام کا بل بھی شامل ہے جو گزشتہ 4 سال سے قائمہ کمیٹی کی طرف سے منظوری کے باوجود حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں تھا. اسی طرح پنجاب کے علاوہ دیگر 3 صوبائی اسمبلیاں بھی بچوں کے تحفظ کے حوالے سے قانون منظور کر چکی ہیں. یہ تو کچھ حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ہم نے ذکر کیا, تو دوسری جانب جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بچے ہیں ان کو کیسے محفوظ کیا جائے, اس بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. تو اسی سلسلے میں چند روز قبل پشاور میں ایک غیر سرکاری تنظیم ہورائزن کی جانب سے ایک ورک شاپ کا اہتمام کیا گیا تھا جس کا عنوان محفوظ بچپن رکھا گیا تھا. اس ورک شاپ کا احوال ہمیں سنوا رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض مسن, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان میں بچوں پر مجرمانہ تشدد کے واقعات منظر عام پر آنے کے بعد ملک کے سماجی حلقوں کی طرف سے اس حوالے سے نہ صرف تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں. اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں واقع عبادت ہسپتال میں صحافیوں, والدین اور اساتذہ کے لیے ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. ورکشاپ کے شرکاء کو بچوں کی دماغی اور جسمانی صحت کے حوالے سے تربیت دی گئی.
میرا نام خائستہ نورین ہے, ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ میں عبادت ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں, جیسے کہ ایجوکیشن ہے, پیرنٹس کی بات ہے, نہ صرف ٹیچرس کی بات ہے بلکہ آپ کو پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بچے چونکہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, پیرنٹس کا یہ رول ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتنی اچھی ریپو بلڈ کریں کہ وہ بچے کو باہر جو بھی پرابلم ہو وہ آ کے آپ کو ایزیلی بتا سکیں کہ میرے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے.
تشدد سے پاک بچپن میں والدین اور اساتذہ کا کردار سرفہرست ہے. اگر والدین بچوں کو بھرپور وقت دیں اور اساتذہ ان کے معاملات میں دلچسپی لیں تو ان کا بچپن محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر طارق مفتی,
میرا فوکس جو ہے بنیادی طور پہ موٹیویشنل ٹیچنگ ہے بچوں کی جو تشدد کے اوپر, کہ کھاؤ یعنی کس طرح بچے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے. اس سلسلے میں جو میں ایکٹیویٹی میں نے کی ہے وہ ایکٹیویٹی بنیادی طور پہ ہمارے جو ٹیچر یا اساتذہ یا والدین ہیں ان سے کروائی ہے کہ ان سے نکلے, چونکہ موٹیویشنل ٹیچنگ جو ہے اس میں بنیادی طور پہ جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ بچہ جو سیکھتا ہے وہ اس سے بیان خود بخود سیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ ایموشنلی اپنے آپ کو اس قدر ایکسائٹیڈ پاتا ہے کہ وہ مزید خود بخود اپنے راستے ڈھونڈتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایفیکٹیو وے آف ٹیچنگ ہے, اس کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اس موجودہ فوکس آج کی جو تھیم ہے اس اعتبار سے کہ بچے اپنے آپ کو کس طریقے سے ذاتی یعنی سیلف پروٹیکشن کر کے اور اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں.
سماجی ورکر اور ٹرینر بشرا اقبال کا کہنا تھا کہ نہ صرف بچوں کی تعلیم, غذا اور صحت سے متعلق موجود قوانین پر مکمل طور پر عمل کیا جائے بلکہ سیاسی پارٹیاں اپنے منشور میں واضح کریں کہ وہ اس حوالے سے مزید کیا بہتری لائیں گی.
میڈیا نہ ہوتا تو یہ کہانیاں ہم تک پہنچتی ہی نہیں. میڈیا نے ہمارے لوگوں کو ایک تحفظ کا بھی احساس دیا ہے, کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ وہ بات کریں, لیکن تھوڑا سا میڈیا کو بھی ٹیم ہونے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی اسکرین کو تھوڑا سا اور اپنی سنسنی کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو کم کرتے ہوئے ذرا حساس طریقے سے ان موضوعات پر بات کرنی چاہیے. بچوں کے حوالے سے پروڈکشن بالکل نہیں ہے, بچوں کی کہانیاں ہونی چاہیے, بچوں کے کارٹونز ہونے چاہیے جو کہ ہماری اپنی زبان میں ہوں, ہمارے اپنے کریکٹرز پر بیسڈ ہوں, بچوں کو کے حوالے سے خبریں ہونی چاہیے, بچوں کو بچوں کے لیول پر آ کر انفارمیشن دی جانی چاہیے. اور میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سجیشن چاہوں گی کہ پلیز اپنے منشور میں شامل کریں کہ آپ کیا جامع حکمت عملی لا رہے ہیں, آنے والے الیکشن میں آپ ہم سے کیا وعدہ کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو آپ کیسے تحفظ دیں گے.
بچوں کی دماغی صحت کے فروغ کے لیے ہورائزن کا لائحہ عمل کیا ہے؟ تنظیم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مفتی.
ہورائزن نے کوشش کی اور کہ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی سے اور رحمان میڈیکل کالج کے انسٹیٹیوشن سے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر انسٹیٹیوشن جہاں بھی اس کو ملے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے بارے میں اور جو بھی نالج ہے وہ گین کر کے پہلے تو اس کا ایک پول بنایا جائے, جو پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم انٹروینشن کی طرف آئیں. ہم نے فیملیز کو انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم اپنے ریلیجس لیڈرز کو, علماء کو, ہم اپنے سپورٹس پیپل کو, سپورٹ کلچرل آرگنائزیشن کو, ان کو بھی ہم انکلوڈ کریں.
سائیکیاٹرسٹ کو نہ صرف اپنے تجربات شیئر کرنے چاہیے بلکہ معاملے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انہیں رضاکارانہ طور پر بھی کام کرنا ہوگا.
جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں کو جو تشدد کا شکار ہوں یا کسی ایسے سانحے کا شکار ہوں کرائسس کا, ان کے لیے سہولت کیا ہے بحالی کی, ان کے علاج معالجے کی, تو وہ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں پاکستان میں. ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ تشدد کے شکار بچوں کے بارے میں جتنا وہ کام ہوا ہے کر رہے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں لاتے. ان کو شائع نہیں ہونا چاہیے, ایک کنسٹرکٹیو وے میں بہادری کے ساتھ آنا چاہیے, والنٹیئر بننا چاہیے. تو وہ اپنے پروفیشن سے نکل کے والنٹیئر بن جائے تو اس سے بہت بڑا لوگوں کو فائدہ ہوگا, کیونکہ ایک ڈاکٹر کی, ایک کوالیفائڈ آدمی کی جب وہ والنٹیئر بن کے بات کرتا ہے تو لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں.
پاکستان میں بچے جتنے غیر محفوظ ہیں اتنی ہی ان کے نفسیاتی علاج کی سہولتوں کا فقدان ہے. جہاں حکومت کا فرض ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کا قیام عمل میں لائے, وہیں پر ماہرین نفسیات, والدین اور اساتذہ بچوں کے بچپن کو محفوظ کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, بشرطے کہ انہیں اس حوالے سے آگاہی دی جائے. ہورائزن کی ٹریننگ ورکشاپ اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آئی ہے. اس سلسلے میں ہورائزن کی ٹریننگ ورکشاپ کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, پشاور.
ریڈیو نیوز نیٹورک کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی یہاں پر ایک ہم مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. صحت کے شعبے کی طرف چلتے ہیں. نیورولوجی اور سائیکولوجیکل یعنی اعصابی اور نفسیاتی امراض کے درمیان بعض اوقات تفریق نہیں کی جاتی, حالانکہ ان کی نوعیت یکسر مختلف ہے. امریکہ میں سینٹ لوئس یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی کی ڈاکٹر غزالہ حیات نے اس کی وضاحت کی. علامتوں اور اسباب کے بارے میں ہمیں تفصیلی گفتگو بھی ہمارے ساتھ کی, اور غزالہ حیات نے اپنی گفتگو کے دوران نیورولوجی کے شعبے میں پاکستانی امریکی خواتین کے عمل دخل پر روشنی ڈالی, نیورولوجی کے شعبے سے متعلق بیماریوں کی علامات کیا ہیں اور ان سے بچنے کی تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں, اس پر بھی بات چیت ہوئی. یہی تفصیلی رپورٹ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے یاسمین جمیل نے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کو ایک انٹرویو میں
ڈاکٹر غزالہ حیات نے نیورولوجیکل بیماریوں، ان کی علامات اور ان سے بچنے کے طریقوں پر گفتگو کی۔
اکثر لوگ نیورولوجی اور سائیکیٹری، جس کو عام طور پہ پاکستان میں اور اکثر لوگ ان کو اعصابی بیمار اور جیسے ڈپریشن ایک بیماری ہے، انگزائٹی وغیرہ، یہ نیورولوجی اور اس کو لوگوں کو فرق نہیں پتا یا مکس اپ کر دیتے ہیں۔ نیورولوجی جو ہے نا، یہ ساری بیماریاں دماغ کی اور اسپائنل کارڈ، وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نرو ہے جو پیچھے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتی ہے، اس کے بعد جو ساری نسیں جو نکلتی ہیں، جس سے فرض کریں آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں، پاؤں ہلا رہے ہیں، ان کی بیماریاں، پٹھوں کی ساری بیماریاں ہیں، جسے لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے شیاٹیکا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، جو فالج ہے، اور سارے جو دماغ کے یا اسپائنل کارڈ کے جو سارے انفیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیومرز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سب نیورولوجی میں ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں اگر کسی کو ٹیومر ہے اور اس کا علاج، تو پھر اگر وہ سرجری کرنی ہو تو پھر ہم نیورو سرجری کو ساتھ، وہ آ کے ہمارے ساتھ کام کریں گے، پھر مریض جو ہے نا اس کی سرجری ہوگی۔ مگر یہ ساری جو بیماریاں دماغ کی، نسوں کی، پٹھوں کی، ساری نیورولوجی اس کو کور کرتی ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کسی نیورولوجیکل بیماری کا شکار ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر غزالہ حیات نے بتایا،
اگر آپ کو فرض کریں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں، ایک ہاتھ، ایک بازو، ٹانگ یا کسی جگہ پہ آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کو ہو رہا ہے کہ آپ کی جو، جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنی اس پہ جلد کے اوپر، تو فیلنگ ڈفرینٹ ہو گئی ہے، آپ کو بالکل ہی وہ، آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں یا کم محسوس کر رہے ہیں، یا جس طرح جب آپ اپنی دونوں ٹانگیں اس کو کر کے کراس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو آپ کو اس قسم کی فیلنگ ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی ہو، اس قسم کی فیلنگ کہیں ہو، یا آپ کی آنکھوں کی بینائی پہ کچھ فرق پڑا ہے، یا آپ کو ایک کے بجائے دو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، یا آپ کو یہ کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک چل نہیں سک رہے ہیں، یا ایک طرف ایک لائن میں ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، جس کو بیلنس کے پرابلم وہ ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ، اس کو پتہ نہیں چلتا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ کو خیال آتا ہے اوہو دو منٹ گزر گئے، میں کہاں تھا۔ یہ جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں کوئی ایسا ہو رہا ہے، آپ بے ہوش ہو جائیں کسی اس کی وجہ کے بغیر، تو یا تو دل کی بیماری ہو سکتی ہے یا دماغ کی ہو سکتی ہے، دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہے کہ آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، اگر آپ کو فوراً جیسے ہو کہ ایک دائیں طرف بائیں طرف آپ ایک دم کمزوری ہو گئی ہے، یا آپ کے بولنے کی قوت کم ہو گئی ہے یا بالکل ختم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب فالج ہوا ہے، یا لوگوں کو مرگی کی دور ہے۔
ڈاکٹر غزالہ حیات نے کہا کہ کسی بھی نیورولوجیکل بیماری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دماغ کو کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف رکھیں۔
دیکھیں نا، جیسے افورڈ کریں، الزائمر کا کہتے ہیں کہ جی آپ کافی، جیسے ہم کہتے ہیں کراس ورڈ پزل کریں، مینٹلی ایکٹیو رہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جی اگر اسپیشلی ہمارے بزرگ لوگ ہیں، اگر ریٹائر ہو گئے تو گھر بیٹھ کے جی بس اب کچھ بھی نہیں، مینٹلی ایکٹیو رہیں، اخبار پڑھیں، مینٹلی اچھے، مطلب جیسے کراس ورڈ پزل کریں، باقی سوشلی ایکٹیو رہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے جو سارے سیل ہیں ایک دوسرے سے، جس سمجھے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ جب ہم یہ مینٹلی ان چیزوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سیل میں جیسے آپ نے کہا نیورو کیمیکل وہ ریلیز ہو رہتے ہیں، وہ آپ کو ٹھیک رکھیں گے۔ اگر آپ کی جین ہے اور آپ نے ڈیولپ کرنا ہے ہوگا، پھر بھی آپ کے جو کہتے ہیں نا کہ جو آپ پہ اثر ہوں گے، وہ تھوڑے سے کم ہوں گے۔
یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام صدائے جہاں میں ہم حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کلچر، ثقافت، رہن سہن، زندگی کو درپیش بنیادی مسائل کے مختلف پہلوؤں پر آپ کے لیے رپورٹیں تیار کرتے ہیں، اور صحت کے شعبے سے ابھی ایک رپورٹ آپ کو ہم نے سنوائی ہے۔ دوسرے اہم مسائل پر بھی ماہرین کی رائے آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ایک اہم موضوع پر ماہر کی بات چیت آپ کو سنوا رہی ہیں نگہت۔ نگہت، ایگزیما بڑی تکلیف دہ جلدی بیماری ہے جس کی متعدد وجوہات بھی ہیں، کچھ تفصیل بتائیے گا سننے والوں کو رپورٹ کے بارے میں۔
جی بالکل بہشت، ہم اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایگزیما ایک جلدی مرض ہے جس میں جلد پر سوزش ہو کر جلد کی اوپر کی سطح جو ہوتی ہے وہ کھردری ہو جاتی ہے، اور آغاز میں چھوٹے چھوٹے سرخ سے دانے بن جاتے ہیں، اور ان پر چھلکوں کی تہ جم جاتی ہے، اور کھرچنے سے چھلکے دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقت بعد یہ سوجن جو ہے بڑھ کر کافی جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اگر کوئی مناسب تدبیر نہ کی جائے تو متاثرہ مقام کی جگہ بڑھتی جاتی ہے۔ اس کو ایک ضدی مرض بھی کہا جاتا ہے، اور جو جلد سے جلدی نہیں جاتا۔ سخت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس کا زیادہ زور کوہنیوں، بازو، گھٹنوں، ٹانگوں اور کھوپڑی اور کمر کے حصوں پر ہوتا ہے۔ تو اس مرض کے حوالے سے مزید بھی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے رابعہ گلفام کی اس رپورٹ میں۔
ایکزیما، جسے عام زبان میں چمبل کہا جاتا ہے، یہ ایک جلدی بیماری ہے۔ اس مرض میں جلد خشک، سرخ اور جسم پر خارش ہونے لگتی ہے اور چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا مریض اضطراب کا شکار رہتے ہیں۔ ایکزیما کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈرماٹولوجسٹ پروفیسر احسن حمید کہتے ہیں،
ایکزیما ہماری لوکل زبان میں اس کو چمبل بھی کہتے ہیں، بیماری ہے جو کہ چھوت کی نہیں ہے، وہ لگتی نہیں ہے کسی کو، اور کسی کو بچپن سے ہو جاتی ہے، کسی کو بعد میں ہو جاتی ہے، اور اس میں جگہ جگہ خارش والی جگہ بن جاتی ہیں جہاں سے تھوڑا بہت پانی چستا ہے، اور خارش کافی ہوتی ہے، اور کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی پھر سے ہو جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے۔
اس مرض کی وجوہات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر احسن حمید نے بتایا،
کچھ ایکزیما ایسے ہیں جو کہ بیرونی اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی کیمیکل لگا اس کی وجہ سے خارش یا ایکزیما یا چمبل شروع ہو گیا۔ یہ جو خضاب جس کو کہتے ہیں ہیئر کلر، یہ کافی عام سے کیمیکل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایکزیما ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جو کپڑے یا برتن دھونے کے جو صابن ہوتا ہے یہ کافی تیز ہوتے ہیں۔ آج کل جو زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ مہندی کی وجہ سے ایکزیما ہو جاتا ہے، اس سے اتنا سویئر ہوتا ہے کہ پرمانٹ نشان پڑ جاتے ہیں۔
ڈاکٹر احسن حمید کہتے ہیں کہ ایکزیما سے جسم کے مختلف حصے متاثر ہو سکتے ہیں۔
جو چھوٹی عمر میں شروع ہوتے ہیں اس میں تو بچے کے گال، گردن کی سائڈز اور کوہنی یا گھٹنے کے آس پاس کے جو ایریا ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری جو ورائٹیز ہیں اس میں بالوں میں ہو جاتا ہے سر کی طرف۔ پھر کچھ ایسی ورائٹیز ہیں جس میں ساری باڈی افیکٹ ہو سکتی ہے، اور جو بیرونی اثرات کی وجہ سے ہے تو وہ جہاں وہ چیز لگ رہی ہے وہ جگہ خراب ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر برتن کپڑے دھونے والے کے صابن سے اگر آپ کو پرابلم ہو رہا ہے وہ ذرا ہاتھوں پہ ہوگا، اگر ہیئر ڈائی سے ہو رہا ہے تو وہ چہرے پہ اور سر پہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ پرفیومز ہو گئے، اسپریز ہو گئے، کچھ پودے ہیں جن کے فریگرنسز اوپر نکلتی ہیں، وہ پھر اکثر چہرے پہ اور آنکھوں کے ارد گرد آ جاتی ہیں۔ کاسمیٹکس بھی ایک پورٹنٹ ایک وجہ ہے ایکزیما کا، لپسٹک ہے اس سے بعض وقت ایکزیما ہو جاتا ہے، آنکھوں پہ جو آئی لائنر وغیرہ اس سے ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو لیدر سے ہو جاتا ہے تو وہ جوتے جو پہنتے ہیں تو ان کو پاؤں کی طرف ہو جاتا ہے۔
کیا یہ مرض جینیٹک ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر احسن حمید نے کہا،
جو زیادہ تر لوگ ہیں ان میں کسی وجہ کی طرف آپ پہنچ نہیں پاتے، وہ ان کا جینیٹک ہوتا ہے، ایک چیز ان کو وراثت میں مل رہی ہوتی ہے جس کو ہم جین کہتے ہیں یا ڈی این اے کہتے ہیں، کہ جین کی وجہ سے آپ کو وہ ایک ایکزیما خون کے ذریعے ٹرانسفر ہو گیا، اور اس میں آپ کو جو بھی ورزی ٹیسٹ کر لیں آپ کو کسی چیز میں کوئی چیز کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آئے گی، نہ خوراک کے اس میں کوئی زیادہ رول ہوتا ہے، نہ دوائیوں کا اتنا کوئی رول ہوتا ہے، بس ایک چیز آ گئی ہے اور موجود ہے آپ میں، بس وہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ، کبھی نکل آتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ آپ کو نہیں ملے گی۔
ڈاکٹر احسن حمید کہتے ہیں کہ خواتین کو جوتوں اور جولری سے بھی ایکزیما کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔
سر خواتین کو، کیونکہ وہ سمرز میں نا جراب نہیں پہنتی، تو جو فٹ ویئر کا جو مٹیریل ہے چاہے وہ لیدر ہو یا ربر، وہ براہ راست ان کے پاؤں کی سکن کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایکزیما ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین کو آرٹیفیشل جولری سے الرجی ہوتی ہے، جس کو عام زبان میں آپ الرجی کہتے ہیں، وہ ایکچوئل ایکزیما ہوتا ہے۔ کسی میں گھڑی ہاتھ پہ باندھی یا کوئی بریسلٹ وغیرہ پہنا تو وہاں پہ ایکزیما شروع ہو جاتا ہے۔
ڈاکٹر احسن حمید اس مرض کے علاج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں،
ٹیسٹ کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، جو بیرونی اثرات والے ایکزیماز ہیں اس میں کبھی کبھی ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ کس چیز سے ہوتا ہے۔ ادروائز اس کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں ہیں، کریمیں بھی ہیں، لوشنز بھی ہیں اور گولیاں بھی ہیں، اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بچپن والا ایکزیما ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ دو سال، تین سال یا چار سال چلے گا، تو ہم پیرنٹس کو کاؤنسل کر دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں، تین چار سال اس کی ٹریٹمنٹ چلتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ بچہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں میں ٹریٹمنٹ تو ساری عمر چلتی ہے اور کچھ لوگوں میں چند سال چلتی ہے۔
ڈاکٹر احسن حمید کہتے ہیں کہ اگر ایکزیما کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو پورا جسم متاثر ہو سکتا ہے۔
بہت سویر ہو جائے تو پھر تو بہت ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، پھر تو ان کو داخل کرنا پڑتا ہے اور بہت ہیوی قسم کی دوائیاں دینی پڑتی ہیں، اور کیونکہ اگر آپ کو صبح شام خارش ہو رہی ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے، نیند نہیں ہو رہی ہے، آپ کی نیند نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا، آپ سے کام نہیں ہوگا تو کمائیں گے کیا، تو یہ تو پوری فیملی کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو بعض وقت یہ بہت سویر ہو جائے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں کافی ہیوی دوائیاں دینی پڑتی، ٹھیک پھر بھی ہو جاتا ہے۔
اس مرض سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟
وہ چیزیں جو اس کو بگاڑتی ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی، جس کے اندر ڈائٹ نارملی اتنا بڑا رول نہیں پلے کرتی۔ اکثر لوگ کبھی گوشت بند کر دیتے ہیں، کبھی انڈا بند کر دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، خارش خراب کرتی ہے اس کو۔ پھر کیمیکلز کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ خاص طور پہ جو میڈیکیٹڈ سوپس ہیں، اسے پیرنٹس بڑی دفعہ کرتے ہیں، بچے کو ایکزیما ہو گیا وہ نہانے کے پانی میں ڈیٹول مکس کر دیں گے اور اس کو اور خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کم از کم یہ میڈیکیٹڈ سوپس آپ سارے بند کر، کیونکہ یہ ایکزیما کو خراب کرتے ہیں۔ جو وولن کپڑا ہے وہ بھی اس کو چپتا ہے، تو اس کے نیچے کاٹن کی لائننگ ہونی چاہیے، ہیٹک کپڑے، نائلون، سلک وغیرہ، یہ بھی ان کو چپتا ہے۔
ڈاکٹر احسن حمید کہتے ہیں کہ اس مرض میں ٹوٹکوں اور گھریلو نسخوں کا استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہے۔
سیلف میڈیکیشن نہ کریں اور کسی کی بتائے ہوئے ٹوٹکوں پہ عمل نہ کریں، کیونکہ وہ صرف اس کو بگاڑ دیتا ہے۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام۔
ایگزیما کے مرض کے حوالے سے آپ نے تفصیلی رپورٹ سنی، تو پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی دلچسپی کے مزید ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں، جس میں آپ کو ہم لے کر جائیں گے ایک تاریخی مقام کی سیر کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے نیو یارک فیشن ویک کے حوالے سے بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ نگت موجود ہیں اور آپ مشترکہ پیشکش صدائے جہاں سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو نگت نے بتایا، آج ہم آپ کو فیشن کی دنیا میں لے جائیں گے، اور فیشن کی دنیا کا یہ میگا ایونٹ ہے جو کہ امریکہ کے بڑے شہر نیو یارک میں ہو رہا ہے۔ فیشن دنیا بھر میں اربوں ڈالر کی صنعت ہے، مختلف ملکوں میں مختلف رجحانات کے مطابق ڈیزائنر فیشن شوز کا اہتمام کرتے ہیں، تہذیب و روایات کا ساتھ دیتے ہوئے اور نئے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعبے کو بڑے چیلنج درپیش رہتے ہیں، لیکن پھر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل آگے نکلتے ہیں اور ٹرینڈ سیٹر بن جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو انٹرنیشنل فیشن میگا ایونٹ میں لے جا رہے ہیں۔ نیو یارک میں ہونے والے اس ایونٹ میں جنوبی ایشیا کے کچھ ڈیزائنرز بھی موجود تھے، اور ایونٹ میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ اس سال موسم خزاں میں انٹرنیشنل فیشن کے ٹرینڈ کیا ہوں گے، اور اس کی ایک جھلک نیو یارک فیشن ویک میں دکھائی گئی۔ فیشن کی دنیا کے اس میگا ایونٹ میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ان ڈیزائنروں نے کیا پیش کیا، یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے انشمن آپٹے نے، آئیے سنتے ہیں۔
ملیے ڈیزائنر بیبھو مہاپاترا سے، نیو یارک فیشن ویک میں یہ اپنے شو کے لیے ماڈلز کو کچھ خاص ٹپس دینے میں بزی ہیں۔ بیبھو اس شو میں اپنی موسم خزان کی کلیکشن کو پیش کر رہے ہیں۔ بیبھو بھارت کی اوڈیشا اسٹیٹ سے امریکہ آئے اور تقریباً پچھلے 20 سالوں سے نیو یارک کے فیشن ورلڈ کو اپنے ڈیزائن سے مسحور کر رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اس بار بیبھو اپنی کلیکشن کے ذریعے اپنی ماں کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں۔
میرا مدر، ان کا نام سسی تھا، ان کے وہ پورا انفلوئنس کیا بچپن سے مجھے، وہ مجھے سلائی کرنا سکھایا۔ سو ابھی جو کیپسول کلیکشن ہے ان کے اوپر نام دیا گیا ہے، سسی بائی بیبھو، اس جو سب ہے تھوڑا اسپورٹی ڈے ویئر کا کلیکشن ہے۔
اور آئیے بات کرتے ہیں سیلیبریٹی ڈیزائنر نعیم خان سے۔ چاہے پاپ سنگرز بیونسے اور جینیفر لوپیز ہو یا فرسٹ لیڈی میشیل اوباما اور جارڈن کی ملکہ نور، سبھی نعیم خان کے ڈیزائن کیے گئے ملبوسات کے فینس ہیں۔ ممبئی میں پلے بڑھے نعیم خان کا شمار فیشن ورلڈ کے آئیکونز میں ہوتا ہے۔ اس شو میں نعیم خان کی کلیکشن کا فوکس ہے گلوبل انفلوئنس۔
تو یہ جو ہے، اس کی تو خوبیت یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں، رائٹ، جیسے پرو کی عورتیں جو ماؤنٹن میں رہتی ہیں، جاپان کی عورتیں یا انڈیا کی عورتیں، تو میں نے انسپریشن وہاں سے لیے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ایک معنی گلوبل ٹائپ آف کلیکشن بنایا جائے۔
بیبھو اور نعیم خان کے ملبوسات میں سٹائلز کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ہی ڈیزائنرز اپنے جنوبی ایشیائی وراثت پر فخر کرتے ہیں۔
رنگ ہی رنگ ہے چاروں طرف، رانی پنک ہو یا لال ہو، ये मुझे एक यूनिक आवाज़ देता है, मेरा हेरिटेज मुझे एक यूनिक आवाज़ देता है।
मैं एक फैमिली में जैसे पला जिसमें हम एम्ब्रॉयडरी की बिजनेस है मेरे ग्रैंडफादर फादर की, तो व्हाट इन्फ्लुएंसेस माय क्लोथ्स इज अ लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरीज फ्रॉम माय पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
नईम खान और बिभू मोहापात्रा के अलावा एक और मशहूर डिजाइनर नेपाल से ताल्लुक रखने वाले प्रबल गुरुंग ने भी अपनी फैशन के जरिए न्यूयॉर्क फैशन वीक में फैंस का दिल लुभाया। अंशुमान आप्टे, उर्दू वीओए, न्यूयॉर्क।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आसार कदीमा और पुरानी तहजीबों की नायाब निशानियां मौजूद हैं। टेक्सला से लेकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरात जो अजीम माजी की गवाही देते हैं। गुज़श्ता बरस सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी सोए हुए महात्मा बुद्ध के एक मुजस्मे को बाजयाब किया गया जो एक अंदाजे के मुताबिक 1700 साल पुराना है। माजी के इन झरोकों में बसने वाली तहजीबों के अक्स हमारी तवज्जो का मरकज बनते हैं हमेशा, और आज इसी हवाले से निगत हमें सवात लेकर जा रही हैं और एक मरूफ वर्से से मुतारिफ भी करा रही हैं। जी निगत, बताइए, कुछ बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है ये।
जी बहुत शुक्रिया बहजत। बिल्कुल, स्वात के हवाले से तारीख की किताबों में ये बात रकम है कि स्वात गंदारा तहजीब के लिए इंतहाई अहम मरकज में से एक था। नेज ये भी शवाहिद मिले हैं कि स्वात की गोद में गंदारा तहजीब के अलावा भी दीगर कई तहजीबों ने परवरिश पाई। डॉक्टर लोका मारिया जो कि एक मशहूर अतालवी माहिर आसार कदीमा है, उन्होंने इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन के लिए खिदमत अंजाम देते हुए वादी स्वात में 27 साल गुजारे हैं। उन्हें मौजूदा दौर में स्वात का सबसे मुस्तनद आलम और महक्क माना जाता है। वो कहते हैं कि सवात के आसार कदीमा की अगर दर्जाबंदी की जाए तो ये विरसा अजीम, वसी और हैरत अंगेज है और इसकी दर्जाबंदी मुश्किल है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये दुनिया के 50 अहम तरीन आसार कदीमा में से एक है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक सवात में अब तक 10% आसार को भी दरियाफ्त नहीं किया जा सका। सवात में मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाले कीमती आसार जिनमें बुधा के मुजस्मे, सिक्के और उस वक्त के बर्तन, जेवरात और दीगर अशिया शामिल हैं जो पहले पहल सैदुल शरीफ अजायब घर में रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता और ये सिलसिला कई सालों से रुका हुआ है। सवात के तूल अर्ज में ही आसार कदीमा जा बजा बिखरे पड़े हैं। इन आसार में से चंद की अगर बात करें तो ये गवाही दी जाती है कि ये पुराने जमाने में एशिया की एक अहम तरीन इल्मी दरसगाह भी यहां पर मौजूद थी, जहां पर दूर दराज से तालिब इल्म हुसूल इल्म के लिए आते थे। यहां पर बुद्ध मत के दौर के खंडरात और एक तारीखी स्तूपा भी दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है, और इसी स्तूपा के हवाले से हम आपको भी बताएंगे अपनी रिपोर्ट में, और बल्कि आपको शेयर करवाएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर आलम। तो आइए तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं और जगह की सैर भी करते हैं।
वादी स्वात ने अपने अंदर कई अद्वार के आसार समोए रखा है जिनमें बुद्ध मत का खूबसूरत स्टोपा काबिली जिक्र है। माहिरीन कहते हैं कि इलाका अमलुक दरा में मौजूद ये स्टोपा 3000 साल पुराना है। तारीख के झरोके से जंग किए तो मालूम होता है कि इस टोपा बुद्ध मत तहजीब के स्वात में साल हा साल मौजूदगी की गवाही देता महसूस होता है। अमलुक दर्रा में मौजूद स्टोपे के हवाले से स्वात के माहिर आसार कदीमा और तारीख दान मोहम्मद जुबैर का कहना है,
अमलुक दर्रा का ये दिवहिकल स्टोपा तकरीबन 3000 साल पुराना है जो उसी वक्त से लेकर आज तक यहाँ के बुद्ध मत की मौजूदगी का जिंदा सबूत है। मुख्तलिफ अदवार में इस स्टोपे को चुराने और नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की गयी, मगर वो कोशिशें कामयाब न हो सकी, बल्कि मुकामी लोगों और आर्किटेक्टर की दरखास्तों पर इंतजामिया ने उसको तहफ्फुज़ फराहम किया है। अमलुक दर्रा स्टोपा के इर्द गिर्द जो मौजूद खंडरात है ये भी 3000 साल पुरानी तारीखों और उनकी यादों को जिंदा रखे हुए है, जिन्हें देखने के लिए सालाना हजारों की तैदाद में सयाह आते हैं।
अमलुक दर्रा के तारीखी स्टोपा को देखने के लिए आज भी दूर दराज से लोग आ रहे हैं। यही वजह है कि स्टोपा के इर्द गिर्द हर वक्त सयाहों का जम गफीर मौजूद रहता है।
सारी पुरानी हिस्टोरिकल चीजें हैं, उनका जो स्पेशली जो गंदारा आर्ट वगैरह की जो चीजें देखने को मिली, दे वर रियली अमेजिंग। और टूरिस्ट जो थ्रू आउट वर्ल्ड है उनको डेफिनेटली आना चाहिए, इन साइट्स को विजिट करना चाहिए और इनलाइटमेंट अपने अंदर क्रिएट करनी चाहिए।
हम लोगों को यहाँ पे आके इन चीजों को देखना चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि ये चीजें कितनी पहले ईजाद हो चुकी हैं और हमें उधर से कितना आगे इनोवेशन करनी चाहिए।
अमलुक दर्रा स्टोपा के चारों अतराफ कदीमी जमाने की आबादी और खंडरात اس وقت کے فن اور سنگ تراشی کو اجاگر کر رہے ہیں۔ سوات کے علاقہ املوک درہ میں موجود کھنڈرات آرٹ کا یہ عظیم شاہکار 3000 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ اگر بدھ مت کے پیروکاروں کو سوات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تو اس سے علاقے کا شعبہ سیاحت پروان چڑھ سکتا ہے۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، املوک درہ، سوات۔
سوات میں ہم نے آپ کو ایک زبردست تاریخی مقام کی سیر کروائی، تو بہجت آپ بتائیے، سوات تو آپ جاتی بھی رہی ہیں اور آپ بتاتی ہیں کہ آپ بہت گھومی ہیں، تو آپ کو کچھ یاد آیا آپ کچھ تاریخی مقامات کے حوالے سے؟
مجھے سوات کی بہت ساری چیزیں یاد ہیں، منگورا میں جا کے، پھر سید و شریف کی بات آپ کرتی ہیں، پھر وہ جو والی سوات کا محل تھا وہاں پر، اور یہ جو میوزیم کی جس کی آپ بات کرتی ہیں، واقعی جگہ جگہ پر سوات میں اگر آپ آج بھی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے ابھی بھی بہت ساری اور چیزیں نکلیں گی۔ تو بڑا اچھا لگا، رپورٹ بہت اچھی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی زیادہ اور رپورٹیں دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے لوگ جو ہمارا ورثہ ہے کتنا مالا مال ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماضی سے ہم اپنے حال کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری روح سوسی کے اندر ہوتی ہیں۔
پروگرام کا وقت یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ سے ہم لیں گے اب اجازت۔ پروگرام کے حوالے سے کوئی آرا دینی ہو تو خط لکھیے پروگرام سدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد پر۔ اسی طرح آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں sejradio@voanews.com پر، اور اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو جائیے ہمارے پیج بھی لائک کیجیے، SEJ Radio کا فیس بک پیج بنا ہوا ہے، اس پر جا کر لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے۔
اور نکہت آپ کا، میرے لیے بھی وقت آ گیا خدا حافظ کہنے کا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت کو اور میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر آڈر سٹریگس کو اجازت دیجیے، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر اگلے پروگرام میں، خدا حافظ۔
اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکہت امان، اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہیں، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔